السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ہم عشر مبشرہ اور امہات المومنین اور بنات رسول کے بعد ان مشہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر کریں گے یا ان کی سیرت پڑھیں گے جو ہماری مسلم امہ کے ہیروز ہیں. یہ وہی ہیروز ہیں جن کی وجہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فوقیت دی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی صحبت کے لیے چنا. یہ صحابہ کرام جن کو رضی اللہ عنہم کا درجہ ملا، یہ وہ خوش قسمت صحابہ تھے، وہ اولین مسلمان جنہوں نے راہ حق میں بہت ساری قربانیاں دیں. ان کے ایمان افروز تذکرے پڑھ کر ہم بھی اپنا ایمان تازہ کر سکتے ہیں، اور اسی لیے صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بہت ہی مشہور قول ہم کو ملتا ہے کہ اگر پیروی ہی کرنی ہے تمہیں، من یتسنا، اگر جو کوئی پیروی ہی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ پیروی کرے صحابہ کرام کی، جو کہ سب سے بیسٹ لوگ تھے اور جن کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے دی، جن کے اندر ریاکاری نہیں تھی، جن کے اندر دکھاوا نہیں تھا، جو جھوٹ نہیں کہتے تھے، جو ایمان میں سب سے آگے تھے. تو اگر تمہیں پیروی ہی کرنی ہے اور تمہیں اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، تازہ کرنا ہے، تو تم صحابہ کرام کی سیرت پر چلو، تم انہی کی اتباع کرو، انہی کو فالو کرو. اور آپ دیکھیں اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ رسول کی اتباع کرو. یعنی ہم سورہ آل عمران میں پڑھیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ تم میرے رسول سے محبت کرو، بلکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ تم میرے رسول کی اتباع کرو، تو میرے رسول کی اتباع سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. یہ بہت بڑا آنر ہے، تو اتباع رسول بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ صحابہ کرام جنہوں نے ہر ہر لمحہ، ہر ہر قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوٹ اسٹیپس کو فالو کیا، یعنی آپ اس کو ہر معنوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اٹھتے بھی ویسے ہی تھے، بیٹھتے بھی ویسے ہی تھے، چلتے بھی ویسے ہی تھے، کھاتے بھی ویسے ہی تھے، ان کو ہر وہ چیز محبوب ہو گئی تھی اور ہر وہ چیز پسند تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. ایون انہوں نے اپنا مسکرانا، اپنا لباس، اپنا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کر لیا تھا. یعنی یہ محبت کی اور اتباع کی انتہا تھی. حالانکہ ان سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم ان کی ذاتی چیزیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا بٹن کھلا دیکھا ایک دفعہ، تو انہوں نے اپنا بٹن ہمیشہ کرتے کا کھلا رکھا اوپر کا. تو اس حد تک انہوں نے فالو کیا، اس حد تک انہوں نے اتباع کی. تو اس لیے ہم ان صحابہ اکرام کو ہم نے چنا ہے، اور ہم انشاءاللہ صحابیات کو بھی لیں گے اور صحابہ اکرام کو بھی. تو انشاءاللہ آج سے ہماری یہ نئی سیریز شروع ہو رہی ہے. سمجھے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ لوگوں کو میسج ملا ہوگا ہماری انچارج کا کہ یعنی آج سے جو سیرت شروع ہو رہی ہے اس کا ایگزام یا اس کے ایگزامس کے مارکس کاؤنٹ نہیں ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم ویسے بھی ایگزامس کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے، ہم صرف اس لیے پڑھ رہے تھے کہ ہمارے اندر صحابہ کرام کی جیسی کچھ نہ کچھ صفات ہمارے اندر بھی پائی جائیں، ہم بھی اس کو اپنانے والے بنیں، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کر سکیں. کیونکہ جو جتنی اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا اتنا ہی وہ سفارش کا مستحق ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو بہرحال آج سے تو صحابہ اکرام کی سیریز ہم شروع کر رہے ہیں، جو بہت ہی مشہور صحابہ گزرے ہیں ہماری تاریخ میں اور جنہوں نے کچھ نہ کچھ نمایاں کردار نبھایا ہے اپنا، یا انہوں نے نمایاں کام، نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے، ان کا انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. ویسے تو تمام صحابہ اکرام اپنی جگہ بہت اہم تھے اور سبھی کا کچھ نہ کچھ رول رہا ہے ہسٹری میں، لیکن کچھ صحابہ اکرام بہت زیادہ مشہور ہوئے، ان کے بالکل مختلف کارنامے تھے، مختلف ان کی قربانیاں تھیں اور ان کی اتباع رسول ان کی اللہ کے رسول سے محبت جو انہیں نمایاں کرتی ہے، اور ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ صرف وہ 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی خوشخبری ملی، ایسا نہیں ہے۔ وہ 10 تو وہ تھے جن کو ایک ساتھ ایک ہی حدیث میں اللہ کے رسول نے عشر مبشرہ ان کو خوشخبری دی، لیکن اس کے علاوہ بھی تقریباً ہم کو 20 لوگوں کا ذکر ملتا ہے، 20 سے 21 لوگوں کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ تو آج ہم پڑھیں گے عبادلہ، جن کو ہسٹری میں یا تاریخ جن کو عبادلہ کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے ہر فیلڈ میں یا بالکل، یعنی یہ جو 4 نوجوان تھے جو عبداللہ کے نام سے تھے، یعنی جن کا نام عبداللہ تھا، اور یہ 4 بہت مشہور گزرے ہیں جنہوں نے تاریخ پر اپنے اثرات چھوڑے یا اسلامی ہسٹری پر انہوں نے اپنے بہت سارے اثرات مرتب کیے، تو ان کی ہسٹری اور ان کو عبادلہ کہا جاتا ہے، اور اس میں 4 عبداللہ آتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ اور کچھ ہسٹورین یا کچھ تاریخ نگار، کچھ اسکالرز ہمارے جو سیرت نگار ہیں، وہ 5ویں عبداللہ کو بھی اس میں شمار کرتے ہیں، 5 عبداللہ کہتے ہیں، دا گریٹ 5 عبداللہز، اور 5ویں میں وہ اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن چونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے ایج میں بڑے تھے، یہ 4 کی تقریباً ایک ہی ایج تھی، یعنی کچھ سالوں کا فرق تھا، اور انہوں نے 3 ادوار دیکھے، یا انہوں نے کم از کم وہ فتنوں کا دور دیکھا، جس میں فتنوں کے دور میں ثابت قدم رہنا انتہائی مشکل کام تھا۔ تو یہ 4 عبداللہ اس وجہ سے اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو عبداللہ کے نام سے مشہور ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، اور جنہوں نے کچھ نہ کچھ نمایاں کارنامہ انجام دیا۔ تو یہ 4 عبداللہ، جس میں ہم نے آج عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو چنا ہے، عبداللہ ابن عمر بہت ہی مشہور صحابی ہیں، سب سے بڑھ کر ان کا شمار خاص طور سے جس میں ہوتا ہے کہ حدیث، انہوں نے جو حدیثیں نیریٹ کی، حدیث کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی زندگی بھی انہوں نے گزاری، انہوں نے مدینہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی سال زندہ رہے، یعنی تقریباً 84 ایج ان کی جب تھی تب ان کا انتقال ہوا، جب ان کی وفات ہوئی، اور 73 ہجری تھی۔ جب ان کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت سے 10 پہلے پیدا ہوئے، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت سے 12 پہلے پیدا ہوئے۔ بہرحال جس وقت سے انہوں نے ہوش سنبھالا، یعنی وہ خود کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، یعنی مجھے اپنے شرک والے زندگی کی کوئی باتیں یاد نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے 5ویں سال نبوت کے، یا 6ویں سال، 5ویں سال نبوت کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اس وقت ابن عمر رضی اللہ عنہ زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 سال کے ہوں گے۔ تو بہرحال یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت سے 10 یا 12 پہلے پیدا ہوئے، کیونکہ جنگ بدر میں وہ خود کہتے ہیں کہ جب جنگ بدر پیش آئی اور میں نے آفر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں بھی اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کیونکہ اس وقت میری عمر 13 کی تھی۔ جس وقت میں نے کہا کہ میں احد میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو اس وقت میں 14 کا تھا، پھر جب میں 15 کا ہوا تو غزوہ خندق میں نے حصہ لیا۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت سے 10 پہلے پیدا ہوئے، بہت ہی مشہور صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں ہم وہی کہہ سکتے ہیں کہ لائک فادر لائک سن، یعنی جس طرح سے ان کے والد عمر رضی اللہ عنہ کا کیا تعارف کروانا، کئی ہم چیپٹر پڑھ چکے ہیں ان کی زندگی کے، عمر رضی اللہ عنہ کے، لہٰذا ہمیں وہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کون سے خاندان سے، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا لینیج کیا تھا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی خلفائے راشدین تھے، سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کر مل جاتے ہیں، یعنی قریش ہی کے تعلق سے، قریش قبیلے سے تھے، اور اس کی پھر شاخ میں آ گئے تھے یہ۔ تو جن کے والد عمر بن خطاب، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو کان نبی من بعدی وکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو ایسے صحابی کے بیٹے عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ، جو کہ بہت ہی مشہور صحابی گزرے ہیں، ان کے بھانجے زینب بنت مزعون، جو کہ واحد بیوی تھی عمر رضی اللہ عنہ کے اس وقت، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے بیٹے، اور حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے بھائی۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ ان کا جو بھی آس پاس آپ کو نظر آ رہا ہے، تو کتنے گریٹ ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان کا آس پاس کا ماحول کس قدر اہم لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ان کی جو میموری تھی شرک زمانے کی نہیں ان کو ملتی ہے، کہ انہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے شرک زمانے کی کوئی بات یاد نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً وہ 4-1 سال کے ہوں گے یا 5 سال کے ہوں گے جب ان کے والد نے اسلام قبول کر لیا تھا. یعنی وہ جب سے جانتے تھے بچپن سے اپنے بارے میں اسلام ہی کے بارے میں جانتے تھے. گریٹسٹ صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. اور کیوں؟ کیونکہ ایکچولی یہاں پر جو ہے گریٹسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق اور عمر ان کے برابری میں آ گئے، بلکہ ایج الگ الگ ایج میں الگ الگ صحابہ کرام کا درجہ شمار ہوتا ہے. وہ کبار صحابہ کہلاتے ہیں جو کہ پہلے دور کے پہلے سٹیج کے گزرے صحابہ کرام جو سابقون الاولون تھے. اور اس کے بعد پھر یہ جو سیکنڈ کیٹیگری آتی ہے، اور یہاں پر تقویٰ میں یہ لوگ بھی پیچھے نہیں تھے ماشاء اللہ، علم میں بھی یہ لوگ آگے تھے، لیکن ایج ان کی کم تھی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ یہ جو نام ہے، کیوں یہ عبداللہ کے نام سے مشہور ہو یہ چار صحابہ کرام، اور عبداللہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ عبداللہ کی جمع ہے، اور یہ نام زمانے جاہلیت میں بھی ہوا کرتا تھا، اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبدالرحمن، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے. تب آپ سوچ لیں کہ جب یہ حدیث صحابہ کرام نے سن لی تو پھر وہ تانتا بن گیا تھا. کہا جاتا ہے کہ ملٹیپلس عبداللہ ملتے ہیں ہم کو تاریخ میں، اور جو تعداد ہم کو ملتی ہے تقریباً 300 عبداللہ، جو مشہور عبداللہ گزرے ہیں 300 عبداللہ گزرے ہیں سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو. اور خود عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان میں ہمیں کئی 20 سے زیادہ عبداللہ اور عبدالرحمن ملتے ہیں. خود عثمان رضی اللہ عنہ کے آگے کی اولاد میں، علی رضی اللہ عنہ کے آگے کی اولاد میں، اور خود عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں، ان سب کے آگے جو جنریشن تھی ان سب میں ہم کو بہت زیادہ عبداللہ اور عبدالرحمن ملتے ہیں. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے بچوں میں ابو بکر، عثمان، یہ سب نام تھے عمر، اور خود عثمان رضی اللہ عنہ کے بچوں کے ان کے بھی سب اسی طرح کے نام تھے. حسن رضی اللہ عنہ کے بچے تھے ان کے بھی یہی اسی طرح کے نام تھے. ایون علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا کیونکہ ان کے 20 یا 21 سے زیادہ بچے تھے ماشاءاللہ. تو ابو بکر صغیر، ابو بکر کبیر، اس طرح سے بھی نام گزرے ہیں کہ بڑے ابو بکر، چھوٹے ابو بکر، اس طرح سے ہمیں ملتے ہیں نام. تو بہرحال سیرت میں عبداللہ نام کے بہت لوگ گزرے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ نام اگر کوئی ہے، کیونکہ بالکل جلدی لیا جانے والا، آسانی سے لیا جانے والا، بہت اچھی میننگ والا نام کہ عبداللہ، اللہ کا بندہ. واقعی یہ نام بہت ہی اچھا ہے، بہت خوبصورت نام ہے. اس سے بڑھ کر آنر کیا ہو سکتا ہے انسان کے لیے کہ اس کو اللہ کے بندے کے نام سے پکارا جائے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ لقب سب سے زیادہ پسند ہے، عبد کا لقب. جب اللہ تعالیٰ، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کہیں مخاطب کیا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کرتا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کو ہم نے بہت علم دے رکھا ہے، جہاں پر ہم خضر علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا علم دیا تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کس نام سے مخاطب کیا؟ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، عبد کا لفظ استعمال کیا. تو یہ عبد، عبداللہ، اللہ کا بندہ سب سے خوبصورت نام ہے. تو بہرحال بہت سارے عبداللہ سیرت میں گزرے ہیں، اور بہت سارے خود عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان میں بھی عبداللہ گزرے ہیں. اس میں سے ہم ابن عمر کی جب بات کی جاتی ہے، لیکن تو ان کے اولاد میں اور بہت سارے عبداللہ ہوں گے، لیکن جب ابن عمر کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. تو تقریباً ہو سکتا ہے 4 سال کی ایج رہی ہوں گی ان کی جس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. اور ان کا سارا وقت، یعنی کیوں زیادہ مشہور ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ؟ کیونکہ ان کا سارا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزرا. پھر یہ جو پہلی جو صحابہ کرام کی جنریشن تھی، اس کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور، سب سے بیسٹ لوگ، سب سے بیسٹ انسان میرے دور کے لوگ ہوں گے، یعنی صحابہ کرام، پھر اس کے بعد تابعین، پھر اس کے بعد تبع تابعین، اس طرح سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف کی تھی اپنے دور کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کا قبیلہ، ان کا لینیج یہ تو ہم کو سب کو معلوم ہے، ان کا خاندان بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں جب ہم نے پڑھا تھا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد کے ساتھ پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، اور یہ بالکل ینگ لڑکے تھے، نوجوان سے صحابی تھے، نوجوان سے لڑکے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ہر دفعہ، ہر مجلس میں، ہر وقت اپنے والد کے ساتھ اللہ کے رسول کی مجلس میں رہتا. بلکہ ان کے بارے میں دوسرے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ سنسیئر چائلڈ تھے، اور بہت ہی بااصول بچے تھے، یہ عام بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا بچپن مدینے کی گلیوں میں یا مکہ کی گلیوں میں کھیلتے ہوئے نہیں گزارا، جس وقت بچے کھیل رہے ہوتے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ بچپن سے ہی ان کو ایسی مجلسوں کا شوق تھا، تو آپ سوچیں کہ جب بچپن سے انہوں نے علم کی مجلسوں کو اٹینڈ کیا، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کو، تو ان کے علم کا کیا حال ہوگا، ان کے تقوی کا کیا حال ہوگا، ان کی تربیت، ان کا تزکیہ کیسے ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک اور بات ہمیں ملتی ہے جو پیچھے ہی کرنی تھی رہ گئی، کہ جیسے عبداللہ ہم نے پڑھے، چار عبداللہ، یہ مشہور عبداللہ، پھر عبداللہ بن مسعود کا بھی ہم نے ذکر کیا، تو ایک اور بھی بہت مشہور عبداللہ گزرے ہیں سیرت میں، آپ لوگ بتا سکتے کہ وہ عبداللہ کون ہے؟ سب سے مشہور، سب سے دی بیسٹ عبداللہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، جو لوگ بھی سن رہے ہوں تو ایسا کر لیں کہ اپنے پاس کاپی پر لکھ لیں تاکہ پھر بعد میں پتہ چلے۔ آپ کے لیے کوشچن ہے کہ دی بیسٹ عبداللہ ایک گزرے ہیں سیرت میں، وہ کون تھے؟ انشاءاللہ اگلی سیریز میں آپ کو اس کا نام بتا دیا جائے گا، جو سب سے بیسٹ عبداللہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے ہوم ورک ایسا سمجھیں۔ یہ چاروں عبداللہ کو عبادلہ کیوں کہا گیا، یا یہ چاروں کیوں مشہور ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت وقت گزارا، یہی وہ عبداللہ تھے، ان اس میں سے جو دو مین عبداللہ، ایک تو عبداللہ ابن عمر اور ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جانے کا موقع ملا، یعنی یہ چند ہی لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو سکتے تھے بلا جھجک، تو وہ یہ تھے، جیسے ان کی بہن ام المومنین تھی، تو لہٰذا یہ ایک ان کی خاص بات تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے وہ تمام ادوار دیکھے، یعنی مدنی زندگی، مکی زندگی، اور ساتھ میں فتنوں کا دور بھی دیکھا۔ پھر ان کی پائٹی کی وجہ سے، ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کی تقوی کی وجہ سے، یہ چاروں عبداللہ جنہوں نے دنیا نہیں بنائی، ان لوگوں نے گھر بلٹ نہیں کیے، ان لوگوں نے دنیا نہیں سمیٹی، یہ چاروں کے چاروں عبداللہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ پائس، بہت متقی تھے، ان کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں تھی، دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا کو استعمال کرتے تھے لیکن دنیا میں انوالو نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی علم کی اشاعت اور علم کی ترویج کے لیے لگا دی، ایک ایک لمحہ ان کا صرف اللہ کی عبادت میں گزرتا یا تعلیم کو عام کرنے کے لیے، علم کو عام کرنے کے لیے گزرتا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو گروئنگ ایج تھی، یہ ایکچولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گرو ہوئے، ان کا بچپن اللہ کے رسول کے ساتھ گزرا مکہ سے مدینہ، اللہ کے رسول کا بہت زیادہ انہیں سیرت کا اثر ان کے اوپر آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عادتیں، بہت زیادہ چیزیں، اور بہت ساری جو کہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، عادت تھی، وہ سب انہوں نے اپنا لی تھی، ماشاءاللہ اس کو اڈاپٹ کر لیا تھا، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا کہ ان کا اخلاق بھی ویسے ہی ہو گیا تھا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی کوشش وہ یہی کرتے تھے، یعنی ان کی زندگی آپ کے ساتھ گزری، اور ایک طرح سے کچھ اسکالرس تو کہتے ہیں کہ وہ ہینگ ہو گئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، یعنی اسٹک ہو گئے تھے، جہاں اللہ کے رسول ہوتے وہیں بیٹھا کرتے، جہاں اللہ کے رسول جاتے وہیں جاتے۔ اور کتنی دفعہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے، ایون بخاری کی بہت ساری روایت ہے، وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ابوبکر، عثمان، علی اور عبداللہ بن عمر، یعنی بہت ساری احادیث انہوں نے جو نیریٹ کی ہیں، تو وہ کہتے کہ میں ابوبکر، علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور میں بھی ساتھ میں تھا اپنے والد کے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنا بہترین ہمیں بچپن نظر آتا ہے، کہ اگر بچپن سے ایسی صحبت میسر آ جائے تو پھر آج ہمارے بچوں کی تربیت کا کیا کہنا، اگر ایسا بچپن سے ہو جائے تو۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کامنٹس کرتے ہیں کہ موسٹ ڈسپلن ینگرز میں سے تھے، کہ جو نوجوان صحابہ تھے اس وقت، جو نوجوان لڑکے تھے، تو ان میں سب سے زیادہ بااصول، سب سے زیادہ ویل مینرڈ، اور سب سے زیادہ ڈسپلن والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا سے بے رغبت تھے، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تمام صحابہ کرام بیٹھے تھے، اکابرین صحابہ کرام، تو ایک دن اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہارا غلام کہاں ہے، تمہارا وہ بیٹا کہاں ہے، وہ ینگ پرسن کہاں ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ گھر واپس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے تمہارے بارے میں پوچھا ہے۔ ابن عمر بہت حیران ہوئے کہ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا ہے؟ ان کو بہت خوشی ہوئی، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک یونیک ریلیشن شپ تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ لے کر آؤ تمہارے بیٹے کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا، وہ ینگ مین، وہ غلام، فتات کہتے ہیں ینگ لڑکے کو، بالکل، تو کہا کہ وہ لڑکا کہاں ہے، وہ ینگ مین کہاں ہے، یا تمہارا بیٹا کہاں ہے، جاؤ تم اسے لے کر آؤ، غلام کہاں ہے تمہارا؟ تو یہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر اتنا زیادہ اللہ کے رسول کے مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے کہ جب اللہ کے رسول نے ان کو نہیں دیکھا ایک دفعہ تو آپ نے اسپیشلی پوچھا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ کہاں ہے تمہارا بیٹا, اور پھر عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد سے ہر مجلس میں ان کو ساتھ لے جاتے تھے. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مشہور واقعہ, جب ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے بڑے صحابہ کرام تھے ماشاء اللہ, اور اس میں یہ چھوٹے بچے یعنی عبداللہ بن عمر بھی بیٹھے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بتاؤ تو بھلا وہ کون سا درخت ہے جس کی شاخیں بہت بہترین ہیں, جس کا تنا بہت مضبوط ہے اور جو بہت میٹھا پھل دیتا ہے, اور اس کی مثال ایک مومن کی جیسی ہے. یہ بخاری میں یہ حدیث کئی دفعہ آئی ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں کہوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ اسے انہوں نے بعد میں کہا, جب پہلے اللہ کے رسول نے سوال پوچھا تو صحابہ کرام کوئی جواب نہیں دے سکے, تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دے دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو واپسی پر ابن عمر اپنے والد سے کہنے لگے کہ ابا جان میں جانتا تھا, مجھے معلوم تھا کہ کھجور کا درخت ہے اور میں جواب دینا چاہتا تھا لیکن میں نے جواب نہیں دیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بیٹے تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ادب مانے تھا, یعنی اتنے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں جو میرے والد ہیں, میرے والد کے برابر کے دوست بیٹھے ہیں, تو میں ایک چھوٹا سا بچہ کیسے جواب دوں, تو اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا جواب دینا, اس لیے میں خاموش رہا. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ بیٹا اگر تم جواب دے دیتے تو مجھے اس سے اور اس سے بڑھ کر خوشی ہوتی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو سوال کا جواب کسی کو نہیں آ رہا ہو اور ہمارا بچہ دینا چاہ رہا ہے, ہمارے بچوں میں سے کوئی دینا چاہ رہا ہے, تو اب دیکھیں والدین کے لیے سب سے بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے. تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ تم اگر جواب دیتے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی. تو سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کتنے ذہین تھے عمر رضی اللہ عنہ. اسی لیے بعض اسکالرس نے بعد میں ان کو جو لقب دیا, یہ صحابہ کرام کے دور کا تو نہیں تھا لیکن جو صحابہ کرام کے دور میں جو تابعین تھے انہوں نے ان کو یہ لقب سے نوازا تھا, فقیہ الامت, یعنی اس امت کے فقیہ, یعنی دین کی سمجھ رکھنے والے, دین کی گہرائی تک پہنچنے والے, دین کو سمجھنے والے, اسی لیے ان کا لقب فقیہ الامت کہلایا. بہرحال ان کی جو میموری تھی یعنی ان کا جو حافظہ تھا وہ بھی بہت تیز تھا. کہا جاتا ہے کہ کتنی ساری احادیث انہیں ایسے ہی یاد تھی جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی, جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال, آپ کے اعمال اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ تقریباً 500 ایسی احادیث ہیں. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ 500 ایسی احادیث ہیں جس میں کہا گیا کہ وکان ابن عمر یفعلو, کہ اور کہا ابن عمر نے کہ ایسا کرتے تھے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے, میں نے خود دیکھا. وکان ابن عمر یفعلو, کہ اس وقت نماز کا وقت ہو گیا اور اللہ کے رسول نے یہ اور یہ نماز پڑھی اور میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ سنت گھر میں پڑھی. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبا جاتے تھے, مسجد قبا ایوری سیٹرڈے جاتے تھے, کبھی سواری پر کبھی جاتے تھے اور کبھی پیدل جاتے تھے. اور پھر وہ کہتے کہ وکان ابن عمر یفعل, ابن عمر نے کہا کہ میں نے خود اللہ کے رسول کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زعفران سے رنگا کرتے تھے. تو اب یہ کئی عرصہ گزر گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی, اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی داڑھی کو زعفران سے ہی رنگتے تھے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ دوسری بھی چیزیں آپ اس سے رنگا کریں, تو کہنے لگے کہ نہیں, میں نے اللہ کے رسول کو اسی چیز سے رنگتے دیکھا, اپنی داڑھی کو میں اسی سے رنگوں گا. سبحان اللہ, یہ ان کی اتباع تھی اصل میں. ویسے تو بہت سارے واقعات ہم کو ان کے ملتے ہیں اتباع کے. تو بہرحال ان کے بارے میں جو سب سے بیسٹ ہم کو حدیث ملتی ہے صحیح بخاری میں, اور جس سے ان کا درجہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ان کا درجہ تھا اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ حدیث بہت طویل ہے ایکچولی, اور امام بخاری اس کو کچھ اور چیپٹر کے تحت لائے ہیں, وہ ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں کہ کس چیپٹر کے تحت لائے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے, اور اس سے ہم کو اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ صرف یہ ایک حدیث سے. تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ روزانہ صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے, فجر کے بعد آپ کا معمول تھا کہ اچھا آج بتاؤ کس نے کیا خواب دیکھا ہے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مطلب میرا دل چاہتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں یا ان کو ٹچ کروں, مجھے کوئی ایسا موقع ملے کہ جس سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نزدیک سے نزدیک آ جاؤں یا اللہ کے رسول میری طرف متوجہ ہو. تو جب روزانہ سب لوگ آ کر اپنے اپنے خواب سناتے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے تھے, اور یہ علم بہت کم لوگوں کو آتا ہے, ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی تعبیر رویا آتی تھی, اور بعض اوقات اللہ کے رسول ابوبکر صدیق کو موقع دیتے تھے کہ اے ابوبکر تم اس کی تعبیر بیان کرو, پھر اگر وہ صحیح ہوتی درست ہوتی تو اللہ کے رسول اس کے بارے میں پھر کچھ نہ کہتے. تو بہرحال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ روزانہ میں سنتا تھا, روزانہ میں خواہش کرتا تھا کہ مجھے بھی کوئی خواب آئے اور کوئی میں ایسا اچھا خواب دیکھوں اور پھر میں اللہ کے رسول کو سناؤں, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتائیں. تو میرے حال کہنے لگے کہ یعنی میں نوجوان لڑکا تھا اور میں مسجد میں سوتا تھا. یہ ان کی پائٹی آپ دیکھیں, کیونکہ ایک تو ان میرڈ تھے وہ اور نوجوان سے تھے اور مسجد میں سویا کرتے تھے, یعنی ان کا دل مسجد ہی میں زیادہ لگتا تھا. بلکہ ایون کہا جاتا ہے کہ آج بھی مدینہ میں مسجد نبوی میں ایک جگہ اسپیشل, یعنی ابھی تک لوگوں کو معلوم ہے, جہاں پر ابن عمر رضی اللہ عنہ سویا کرتے تھے, وہ ان کی جگہ تھی مسجد میں. وہیں وہ اعتکاف کے لیے بیٹھتے تھے, وہیں وہ زیادہ تر آرام کرتے تھے, لیٹ جایا کرتے تھے, تو زیادہ مسجد میں رہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا اور اس دوران مجھے خواب آیا اور میں نے دیکھا کہ دو فرشتے ہیں اور میں کچھ ایسا ریشم جیسا کچھ لباس پہنے ہوئے ہوں یا اوڑھے ہوئے ہوں جو بہت ہی نرم ملائم ہے, اور وہ لباس مجھے اڑائے لیے جا رہا ہے, یا وہ لباس مجھے آگے آگے بڑھاتے جا رہا ہے, یا وہ اڑ رہا ہے لباس. اور میں نے دیکھا کہ اسی دوران میں دو فرشتے آتے ہیں اور وہ مجھے کھینچ کر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جہاں وہ مجھے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو جب میں نے ادھر دیکھا تو وہاں پر انتہائی خطرناک آگ میں نے دیکھی, جو کہ یعنی ایک طرح سے جو اس کی شدت انہوں نے بتائی ہے کہ جو جیسے بوائل ہو رہی, کوئی چیز اس کے اوپر بوائل ہو جائے, اتنی خطرناک آگ تھی. یعنی اس کے پکنے کی آواز آ رہی تھی آگ کی, اتنی تیز آنچ تھی. تو وہ مجھے دو فرشتے ادھر لے جا رہے تھے, اتنے میں ایک فرشتہ اور آیا. اس فرشتے نے کہا کہ تم نہ جاؤ ادھر, ادھر مت جاؤ, تم رک جاؤ. تو یہ خواب انہوں نے دیکھا. پھر جب صبح وہ بیدار ہوئے تو وہ اپنی بہن کے پاس گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کہنے کی ان کی ہمت نہیں ہوئی. کیا تو دیکھیں خواہش کر رہے تھے, لیکن ادب اور احترام کی بنا پر کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام مجلس میں موجود ہیں, میں کیوں کہوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ڈائریکٹ کہنا مناسب نہیں سمجھا اور میں جھجک گیا, اور میں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے یہ اور یہ خواب دکھا ہے, اور میں نے کہا کہ تم اس خواب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھ کر بتاؤ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ تھوڑا سا ڈرا دینے والا خواب تھا اور وہ بہت گھبرا گئے. تو حفصہ رضی اللہ عنہا گئی اللہ کے رسول کے پاس, انہوں نے پوچھا خواب کے بارے میں اور یہ خواب ایگزیکٹ ویسے ہی سنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ حفصہ وہی سنائیں گے عبداللہ ابن عمر کو جو میں کہوں گا. سبحان اللہ, دیکھیں کہ جو اللہ کے رسول کے الفاظ ملتے ہیں ہم کو بخاری میں, نعم الرجل ابن عمر لو کان یقوم اللیل, کہ کیا ہی اچھا بندہ ہے عمر ابن عمر, یہ کیا ہی نیک اور صالح لڑکا ہے عمر, لو کان یقوم اللیل, پڑھتا رہے وہ رات میں سے کچھ نماز. یہاں پر لو کا لفظ کچھ لوگوں نے اس کے معنی لیے ہیں کہ کاش وہ پڑھتا رہتا یا اگر وہ پڑھتا نماز رات میں سے کچھ حصے کو, لیکن کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر لیت تمنی کے معنی میں آتا ہے لو, یعنی آئی وش, یعنی میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ رات کے کچھ حصے میں سے نماز پڑھتا رہے. تو بہرحال یہ بخاری کی حدیث ہے. حفصہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی یہ حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو سنائی, وہ کہتے ہیں اور ان کے بیٹے سالم کہتے ہیں, جو ان کے بہت ہی مشہور بیٹے گزرے ہیں سالم, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا, یعنی عبداللہ ابن عمر سے, کہ وہ کہتے تھے کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی یا اپنے خواب کی تعبیر سنی, جب سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی, ایون سفر میں بھی میں تہجد نہیں چھوڑتا ہوں. سبحان اللہ, اور ان کے جو نماز پڑھنے کا انداز تھا بتاتے ہیں کہ کوئی ویسا پڑھ نہیں سکتا. اور آپ دیکھیں کہ یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ نعم الرجل ابن عمر لو کان یقوم اللیل, یا اپنی رات میں سے کچھ حصہ وہ رات کی نماز کے لیے رکھتا. تو میرے دونوں بھی معنی صحیح ہوتے ہیں کہ میں خواہش کرتا ہوں یا میں سوچتا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ رات کی نماز روزانہ پڑھتے رہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کے معنی کیا بن رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, ہو سکتا ہے نماز پڑھتے ہوں, رات کی تہجد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, لیکن اللہ کے رسول فرمایا کہ میں خواہش کرتا ہوں یا میں آئی وش کہ وہ پڑھتے رہیں, یعنی نماز پڑھتے رہیں, ریگولر نماز پڑھتے رہیں تہجد کی. کہ کتنا اچھا, کتنا نیک اور کتنا صالح بندہ ہے ابن عمر, آئی وش, میں خواہش کرتا ہوں یا میں چاہتا ہوں یا وہ پڑھتے رہیں یا کھڑے رہیں رات میں سے کچھ حصہ نماز کے لیے. سبحان اللہ. تو امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ سب سے بیسٹ وے اگر کوئی ہے جہنم سے بچنے کا, یا سب سے کیا کہیں گے جس کا ہائیسٹ لیول ہے, یا سب سے پاورفل اگر کوئی چیز ہے جہنم سے بچنے کی, تو وہ تہجد ہے. امام بخاری اس کو اس عنوان کے اس باب کے تحت لے کر آئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنی صحیح حدیث وہ لائے ہیں کہ اگر ہمیں جہنم سے بچنا ہو تو تہجد پڑھتے رہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تہجد پڑھا کرو, یہ تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں ان سب کا طریقہ کار رہا ہے. سبحان اللہ، یعنی ہم سے پہلے جتنے مسلمان امتیں گزرے، جتنے انبیاء گزرے، جتنے صالح لوگ تھے، سب کے سب تہجد پر کاربند تھے، سب تہجد پڑھا کرتے تھے، تو تم بھی تہجد پڑھا کرو، تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا شعار رہا ہے یہ تہجد پڑھنا۔ لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم گپ شپ کے لیے تو رات میں جاگیں گے، ہم ٹی وی دیکھنے کے لیے تو رات میں جاگیں گے، ہم موبائل پر اس کے لیے رات بھر جاگیں گے، گیمز میں اور پتہ نہیں اور کیا کیا لغویات میں، لیکن تہجد نہیں پڑھتے ہیں ہم۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گہری نیند تو ہمیں بس فجر کے وقت ہی لگ جاتی ہے، کیا کریں نیند ہی نہیں ہوشیار ہوتی۔ یعنی بعض لوگ تو فجر ہی نہیں پڑھتے ہیں تو تہجد کہاں سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تہجد پڑھنے والے بنے۔ ہمارا ٹاپک تہجد نہیں ہے، لیکن ایکچولی یہاں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کا، یعنی سب سے حدیث جو صحیح بخاری میں آتی ہے جو ان کے لیول کو ہائی کرتی ہے، کہ کتنا اللہ کے رسول نے ان کا درجہ بلند بتایا کہ ان کو نعم الرجل کہا، کہ بہت ہی پسندیدہ بندہ، بہت ہی صالح بندہ، بہت اچھا بندہ، واٹ اے گریٹ مین ابن عمر، اس طرح سے آپ کچھ بھی اس کا ترجمہ کر لیں۔ تو ایکچولی یہاں پر کیا بتایا گیا کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں، عنوان لائے ہیں وہ، کہ تہجد جہنم سے دور رہنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ چیز ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اسی نیکی کی وجہ سے جب سے ان کو اللہ کے رسول سے پتہ چلا تھا، وہ اتنے زیادہ پائس، اتنے نیک اور اتنے نمازیں پڑھنے والے ہو گئے تھے کہ ان کو باقی دوسری چیزوں سے رغبت نہیں رہی تھی، تو وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت فورس کیا، وہ انسسٹ کرتی رہیں کرتی رہیں کہ دیکھو تم شادی کر لو، اگر تمہارے بچے ہوئے اور اگر وہ زندگی میں وفات پاتے ہیں اور تم اس پر صبر کرو گے تو تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گے، اور اگر تمہارے بچے زندہ رہتے ہیں اور وہ اچھے نیک اور صالح ہیں اور دین کی اشاعت کرتے ہیں تو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے صدقے جاریہ ہیں۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ کے اس طرح سے کنوینس کرنے کے بعد انہوں نے پھر شادی کر لی، اور آپ دیکھیں کہ واقعی میں سبحان اللہ ان کے بچے ماشاء اللہ، دیکھیں کہ سب کے سب ان کے بچے، ہم بعد میں پڑھیں گے کہ ان کے کتنے بیٹے تھے، لیکن ان کے جو سب سے مشہور بیٹے جو فقہائے سبا کہلاتے ہیں مدینہ میں، جو مدینہ کے فقہائے سبا بہت ہی مشہور تھے، تو ان میں سے ایک ان کے سالم بن عبداللہ تھے، جو بہت ہی مشہور گریٹسٹ محدث اور فقیہ کہلائے، بہت مشہور ہوئے ماشاءاللہ۔ تو یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹوں میں سے تھے وہ۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ کے بہت فورس کرنے پر پھر انہوں نے شادی کی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچے دیے، اور بچے بھی بہت ان کے نیک اور صالح تھے، یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ بھی فقہائے سبا میں سے تھے، یعنی مدینہ کے جو گریٹ امام یا گریٹ فقیہ کہلاتے ہیں، تو ان میں سے ایک عروہ بن زبیر بھی تھے، زبیر بن عوام کے بیٹے رضی اللہ عنہ۔ تو ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ طواف کر رہے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، تو طواف ختم ہونے کے بعد عروہ بن زبیر کی بھی ان سے ملاقات ہوئی وہاں پر، انہوں نے دیکھا کہ وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ تو ان کی نیکی اور ان کی پائٹی کی بنا پر عروہ بن زبیر نے خواہش کی کہ ان کی بیٹی سے نکاح کریں، تو وہیں پر کعبۃ اللہ اور حرم میں ہی انہوں نے، عروہ بن زبیر نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر سبھی کو معلوم تھی یہ بات کہ عروہ بن زبیر تو بہت ہی پائس، بہت متقی، بہت زیادہ پرہیزگار ہیں، تو وہ اسی وقت ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے، کہا جاتا ہے گھر گئے اور اپنی بیٹی کا نکاح عروہ بن زبیر سے کر دیا۔ دوسرے دن عروہ بن زبیر نے دعوت رکھی ولیمے کی، تو ان کو انوائٹ کیا، تو کہا کہ میں تو روزے سے ہوں، تو ولیمے میں گئے، اپنی بیٹی کے ولیمے میں گئے۔ آپ سوچیں کہ کتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوں گے، یعنی اتنے مشہور تھے وہ کثرت سے روزے رکھنے میں کہ اکثر لوگ جب بھی ان کو انوائٹ کرتے یا کسی کا ولیمہ بھی ہوتا ایون تو وہ روزے سے ہوتے تھے۔ اب آپ کو سوچیں کہ اپنی بیٹی کے ولیمے میں وہ روزے سے ہیں، ہم میں سے کون ایسا ہوگا آپ بھلا بتائیں۔ تو اس سے ان کے آپ تقوی کا اندازہ لگائیے، اس سے آپ ان کی پرہیزگاری کا، اس سے آپ ان کی نیکی کا، کہ کیا لیول تھا ان کی عبادت کا، کہ کثرت سے روزے رکھنا، کثرت سے نمازیں پڑھنا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ حدیث میں ہے کہ ولیمے کی جو ہے دعوت ضرور کرو اور اس میں لوگوں کو انوائٹ بھی کرو، اور سب لوگ اس میں ہونا چاہیے، غریب بھی ہو امیر بھی ہو سب لوگوں، تو ان کو معلوم تھا کہ ولیمے کرنا سنت ہے، لہٰذا ولیمے میں ضرور جاتے، لوگوں میں شامل ہوتے، لیکن کھانا نہیں کھاتے تھے کیونکہ وہ روزے سے ہوتے تھے، لیکن دعوت میں ضرور شامل ہوتے تھے، تو کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اور ان کے ایک بہت ہی مشہور شاگرد ہیں میمون بن مہران، اور ان سے ان کی احادیث مروی ہیں آگے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے پاس کوئی شخص آیا میمون کے پاس کہ آپ مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عبادت کے بارے میں بتائیں کہ ان کی عبادت کیسے تھی، کیسے عبادت کیا کرتے تھے وہ۔ تو میمون بن مہران نے کہا کہ بھول جاؤ، تم نہیں کر سکتے، اس پہ سننا بھی بیکار ہے۔ تو وہ فورس کرتا رہا اسٹوڈنٹ اور کہا کہ نہیں آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر ہر دو رکعت جب بھی وہ تہجد پڑھتے تھے تو دو رکعت پڑھتے اور ہر دو رکعت کے بعد نیا فریش وضو کرتے، اور ان کا جو آرام ہوتا تھا یعنی تہجد کے بیچ میں جو ان کا ریسٹ ہوتا تھا وہ تلاوت قرآن ہوتا تھا، اور پھر تلاوت قرآن بھی اتنی گہرائی کے ساتھ یعنی اس قدر اس کے اندر ڈوب کر کے قرآن میں تدبر کرتے ہوئے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور لوگ تہجد کے لیے جاگتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پھر سو جاتے ہیں، لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ بار بار جاگتے تھے، یعنی وہ تہجد زیادہ پڑھتے تھے رات میں اور سوتے کم تھے، سبحان اللہ، یعنی وہ تھوڑی دیر کے لیے سونے جاتے تھے باقی کا پورا وقت اور بعض اوقات تو پوری رات عبادت کرتے تھے، سوچیں ذرا کہ کیسی عبادت تھی ان کی، اور پھر کس قدر وہ محبوب نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا اسی کو ایگزیکٹ فالو کرتے تھے، تو عبادت میں بھی بہت مشہور تھے، بہت ہی متقی تھے اور لغویات سے ہمیشہ دور رہے، کبھی انہوں نے کسی سیاست میں حصہ نہیں لیا، کوئی پولیٹکس میں ان کا کوئی انوالومنٹ نہیں رہا، ان کی زندگی میں اتنے فتنے آئے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا دور جو آخر کا دور فتنوں میں گزرا، علی رضی اللہ عنہ کا پورا 4 سالہ دور فتنوں میں گزرا، اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا وہ بنا خلیفہ، یہ سارا دور پولیٹیکلی بہت فتنوں کا دور تھا، لیکن ابن عمر کا ہمیں اس میں 1% بھی انوالومنٹ نہیں ملتا ہے، انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، کوئی جنگ میں حصہ نہیں لیا، بلکہ یہ ان نوجوانوں میں سے تھے جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا جو ہم علامات قیامت پڑھتے ہیں کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ تمہارے گھروں میں بیٹھنا اچھا رہے گا بلکہ تم اپنی تلواریں توڑ لینا یا اس کی دھار کند کر لینا، یعنی تلواروں کو زنگ آلود کر دینا، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نہ زبانی نہ فزیکلی کسی بھی معاملے میں کوئی حصہ نہیں لیا، اور دنیا سے اتنے بے رغبت تھے، کہا جاتا ہے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ کو اتنا فورس کرتے رہے، بہت فورس کرتے رہے کہ آپ مدینہ کے قاضی کا عہدہ قبول کر لیں، اور یقین جانے کہ مدینہ کا قاضی بن جانا ایک بہت بڑے آنر کی بات تھی، یہ ایک بہت بڑا رسپیکٹ تھا ایکچولی دیکھا جائے تو، اور بہت بڑا آنر تھا کہ آپ کو مدینہ کے قاضی کا عہدہ مل رہا ہے، تو عثمان رضی اللہ عنہ بار بار ان کو فورس کرتے رہے، وہ ہر بار انکار کرتے رہے، جب عثمان رضی اللہ عنہ نے وجہ پوچھی تو بولے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 قسم کے قاضی ہوں گے جس میں سے 2 قسم کے جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں، تو میں نہیں چاہتا کہ میں زبردستی اس میں انوالو ہوں، میرے سے اگر کچھ غلط فیصلہ ہو گیا تو پھر میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، اتنا ڈرتے تھے جہنم سے، تو بہرحال انہوں نے وہ قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا، پھر علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ انہیں اتنی مشہور شخصیت بن گئی تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، اور وہ ہر طبقے میں بہت مشہور ہو گئے تھے، یعنی اتنی بے داغ ان کی سیرت تھی، کہا جاتا ہے کہ بلا مبالغہ یہ بات کہی جاتی تھی کہ اگر ان کو خلیفہ بنا دیا جاتا تمام خلفاء کے بعد تو ہر کوئی بہت خوشی خوشی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا، تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے بہت زیادہ ان کو فورس کیا، اور علی رضی اللہ عنہ تو علی رضی اللہ عنہ ہوتے ماشاءاللہ بہت ان کی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی، تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح جلدی مان جانے والے تو نہیں تھے، تو وہ بار بار فورس کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ شام کا گورنر تمہیں بنا دوں، کیونکہ شام میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں سیریا جو تھا اس وقت یعنی ایکچولی روم کا علاقہ ہی کہنا چاہیے پورا، وہ تو وہاں پر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے اور وہ خلافت چھوڑ نہیں رہے تھے، زبردستی وہ وہاں پر گورنر بنے ہوئے تھے، تو علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کیونکہ ایک خلیفہ کے انڈر میں سب لوگ آ جائیں، تو علی رضی اللہ عنہ نے اس لیے ایسے پرسن کو چنا، ان کو معلوم تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں کا گورنر بنایا جائے تو کوئی ایک انگلی بھی نہیں اٹھا سکے گا، کوئی اف تک نہیں کہے گا، یعنی وہ ایک اکیلے ایسے پرسن تھے جو سب کے ہر دل عزیز اور محبوب تھے، آپ سوچیں کہ یہ معمولی رتبہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی حکومت میں اتنے بڑے ایریے میں کوئی ایک شخص کا اتنا لوگوں کا ان کو پسند کرنا، ان کا محبوب ہونا لوگوں کے نزدیک، اور جن کی سیرت جن کا کردار بالکل بے داغ، جس پر کوئی قسم کا یعنی ذرا سی بھی اس میں کسی نے ان کے اوپر نہ کوئی الزام لگایا کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ تھے ہی ایسے، ابن عمر کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کے بارے میں کچھ برا بھلا نہیں کہا، لیکن حق بات کہنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں جو بات لگتی ہے ان کی کہ بہت بہادر تھے، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ جب وہ 13 سال کے تھے تو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے اور اس پر ان کو بہت افسوس ہوا، جب وہ 14 سال کے تھے تو جنگ احد میں بھی شریک نہیں ہو سکے تب بھی ان کو بہت افسوس ہوا، پھر جب وہ 15 سال کے ہوئے تو پھر غزوہ خندق پیش آیا 15 یا 16 سال کی عمر میں، تو کہتے ہیں کہ پہلا غزوہ تھا جس میں میں شریک ہوا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اس میں حصہ لیا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ غزوہ خندق سے لے کر اس کے بعد جب تک اللہ کے رسول زندہ رہے، آپ کی حیاتی تک وہ ہر جنگ میں حصہ لیتے رہے اور بہت بہادری سے لڑتے تھے. پھر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، اس میں بھی انہوں نے بہت بہادری سے ہر جنگ میں حصہ لیا. کہا جاتا ہے کہ جب روم، ایران، سیریا، خراسان، ایران، عراق، بصرہ، مصر، یہ سب فتح ہوئے، تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ علاقہ اور دوسری طرف افریقہ کا علاقہ، تو یعنی انہوں نے جہاد میں ایک طرح سے کئی دنیا کے کئی حصوں میں وہ چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ جہاد میں شریک ہوتے رہے اور ہمیشہ بہت بہادری سے لڑے. جہاد کا ان کو بہت شوق تھا، جہاد فی سبیل اللہ کا، اور اس کے لیے آپ دیکھیں انہوں نے کتنا سفر کیا، ادھر بھی اور ادھر بھی. اور اسی بنا پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ آذربائیجان میں جب جنگ شروع تھی، اس وقت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے مسلسل انہوں نے وہاں پر قصر پڑی. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، یہ ایکچولی اس سے فقہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب جنگ کی حالت ہی میں خاص طور سے قصر کرنا ہے نا، یعنی جو خاص طور سے اس کا حکم آیا تھا جنگ کی حالت میں آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں بھی اس کی اجازت دی کہ سفر میں بھی قصر کر سکتے ہیں. تو جب آذربائیجان ہی ہے، آذربائیجان میں 6 مہینے رہے، قصر کرتے رہے، کیونکہ ایک دم بیٹل فیلڈ میں تھے وہ اور بالکل سامنے تھے، کبھی بھی کوئی بھی آرمی اٹیک کر سکتی تھی، تو آرمی کب اٹیک کر دے. لہٰذا اس بنا پر وکان ابن عمر یقصر الصلاۃ 60 شہرا، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر آذربائیجان میں 6 مہینے تک کے قصر کرتے رہے صلاۃ. تو بہرحال ایک تو اس طرف گئے وہ اور ایک دوسری طرف گئے، تو یعنی ایک طرح سے انہوں نے کتنی دنیا کو دیکھ لیا کہ آپ کی وفات کے بعد 10 سال تک تمام جنگوں میں شرکت کی انہوں نے، سبحان اللہ. یعنی پورے خلافت راشدہ کا جو دور تھا اس میں وہ جنگ کرتے رہے، سیریا، عراق، ایران، آذربائیجان، ایگزیکٹ اپوزٹ میں پھر مصر اور افریقہ، تو یعنی کتنا گلوب وہ گھوم لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے. اور ان کی سیرت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بالکل جو طبقات ابن سعد ہے، جو ابن سعد نے سیرت لکھی ہے، بالکل شروع میں سیرت انہوں نے لکھی تھی ابن سعد نے، اور اس زمانے میں لکھنا بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں تھا، تو اس زمانے میں ان کی سیرت انہوں نے 120 پیج پر لکھی ہے. سوچیں ذرا عبداللہ ابن عمر کی. کیوں؟ کیونکہ ان کی سیرت کے اتنے گوشے ہیں کہ ہم اس کو ایک اس میں سٹنگ میں کور ہی نہیں کر سکتے، سبحان اللہ. بہت زیادہ مشہور کہنا چاہیے، بہت پائس، بہت ہی نیک، بہت متقی، اور ہر معاملے میں ان کا جو کردار تھا کہ ان کی جو فقہ تھی، ان کا سمجھنے کا انداز، خود معطا امام مالک میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے تقریباً 12 سے 14 سال انہوں نے سورہ بقرہ کو سمجھنے میں لگائے. یعنی اس قدر وہ ڈیپ پونڈرنگ کرنا چاہتے تھے، اس قدر وہ ڈیپلی اس میں ڈوب کر تدبر کرنا چاہتے تھے کہ جس سے پھر ان کو اور مزید اس سے فائدہ ہوا. قرآن میں بصیرت ان کی بڑھی، فہم قرآن ان کا بڑھا، اسی لیے ان کو فقیہ الامت کہا گیا ہے. ان کے فتاوی بہت مشہور ہیں. امام زہبی کہتے ہیں کہ ان کی اگر بک تیار کی جائے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کی فتاوی کی بک تیار کی جائے، ان کے فتاوی ڈھونڈے جائیں اور لکھے جائیں ایک جگہ، تو کئی بکس تیار ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ. ان کے جو سب سے مشہور اسٹوڈنٹ تھے نافع، ان کے غلام تھے، پھر انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ یہیں سے پھر غلامی ختم ہوئی، کہ جب صحابہ کرام نے اپنے اپنے غلاموں کو آزاد کیا، اور پھر یہ غلام ان لوگوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ یہ لوگ بڑے بڑے اسکالرز بنے. تو اسلام میں کوئی ایسا انہوں نے درجہ نہیں مقرر کر رکھا ہے. اسلام ہمیں ایسا نہیں کرتا ہے کہ ڈیفرنشیٹ کریں کہ جو غلام ہیں وہ کم تر ہوں گے اور جو عام لوگ ہیں یا جو ان کے مالک ہیں وہ برتر ہوں گے، نہیں، سب ایک ہی جیسے ہیں. تو جو نافع ہیں یہ ٹیچر آف امام مالک، یعنی امام مالک کے ٹیچر نافع ہیں. امام مالک امام مالک کیوں بنے اور امام دار الحجرہ کیوں کہلائے، یا امام مالک کو اتنا بڑا جو درجہ ملا وہ کیوں ملا؟ نافع کی وجہ سے، کیونکہ نافع ان کے استاد تھے. نافع نے اپنا پورا علم اور اپنا جو اپنی جو مسند تھی، یعنی جو امام نافع جس کرسی پر بیٹھا کرتے تھے، جس مسند پر بیٹھا کرتے تھے، جو ان کی جگہ تھی مدینہ کی مسجد میں جہاں پر وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے، تو انہوں نے اپنی وہ جگہ اپنے انتقال سے پہلے امام مالک کو دے دی. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اسی لیے وہ چین کو گولڈن چین کہا جاتا ہے، جو سلسلہ تو ذہب ہے کہ گولڈن چین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. سب سے دی بیسٹ حدیث میں جو چین مانی جاتی ہے وہ ہے اگر امام مالک نافع سے، نافع عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر اللہ کے رسول سے روایت کریں، تو یہ گولڈن چین کہلاتی ہے. تو ان کے کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا یہ مولا ابن عمر یعنی نافع کہ ان کی عبادت کو ڈسکرائب کریے، تو کہنے لگے کہ نہیں، تم نہیں پڑھ سکتے ہو، ایسی عبادت تم نہیں کر سکتے ہو، بلکہ یعنی بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ میمون بن مہران نے یہ بات بتائی اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ان کے غلام نافع نے بتائی جو ان کے اسٹوڈنٹ بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ پوری رات عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہر دو رکعت کے لیے نیا وضو کرتے ہیں اور نماز کے بیچ میں مصحف پڑھتے ہیں. بیچ میں ریسٹ لیتے تو وہ ان کا ریسٹ لینا قرآن پڑھنا ہوتا. تو یہ ان کی عبادت تھی. پھر اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ان کا دسترخوان کبھی مسکینوں سے خالی نہیں ہوتا تھا. جب بھی گھر پہنچتے کھانا کھانے کے لیے تو راستے سے جو مسکین ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ لے کر پہنچتے تھے تاکہ وہ بھی کھانا کھا لیں, اور اس بنا پر کبھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا. کہا جاتا ہے یعنی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کی بیوی کو کسی نے سرزنش کی کہ تم اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھتی ہو, دیکھو کیسے کمزور ہو رہے ہیں. تو بیوی نے کہا کہ میں تو ان کے لیے کھانے بناتی ہوں لیکن وہ تو کھانا ہی نہیں کھاتے اور ہمیشہ مسکینوں کو لے کر چلے آتے ہیں, تو اصل ان کا کھانا رہ جاتا ہے دوسرے کھا لیتے ہیں. تو ایک دن کہا جاتا ہے کہ بیوی سے فرمائش کی کہ مجھے مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا ہے, فش کھانے کے لیے دل چاہ رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ اسپیشل بازار سے منگوائی گئی اور ان کے لیے تیار کی گئی فش, لیکن جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھے اسی وقت کسی سائل نے دروازے پر نوک کیا, کہا کہ فش اسے دے دو. گھر والوں نے بہت فورس کیا کہ ہم ایسی ہی فش منگا کر اور دے دیتے ہیں اس کو, آپ کھا لیجئے فش. تو کہا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا, تم اس سائل کو دے دو. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انگور کی انہوں نے فرمائش کی ان کی بیماری کی حالت میں, تو ان کے غلام نے اسپیشل ان کے لیے انگور خرید کر لائے. تو جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھے تو کوئی سائل آ گیا, اس کو دے دیا. کہا جاتا ہے اس کے بعد غلام نے اپنے پیسوں سے خرید کر ان کے لیے انگور لائے, تو دوسری بار بھی سائل آ گیا, تب بھی انہوں نے وہ انگور سائل کو دے دیا. تو اپنی پسندیدہ چیز دے دیا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے, حج کے لیے جا رہے تھے, جس اونٹ پر سوار تھے اس اونٹ کی چال بہت اچھی تھی, بہت اچھے سے وہ چلتا تھا. تو پھر آخر میں اترے اور کہا کہ اس اونٹ کو اللہ کی راہ میں دے دو. یعنی وہ ایگزیکٹلی اس آیت پر عمل کرتے تھے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. سبحان اللہ. بہرحال پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں بہت بے دریغ خرچ کرتے تھے. خود ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو 3,000 اور 4,000 درہم تو ایک ساتھ خرچ کرتے دیکھا, لیکن جب ان کے پاس ایک ساتھ 20,000 درہم یا 30,000 درہم یا دینار آتے تھے وہ بھی دونوں ہاتھوں سے مٹھیاں بھر بھر کے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے, اور آج ان کے پاس پیسہ آتا کل وہ خالی ہاتھ ہوتے تھے. ان کے غلام کہتے ہیں یا ان کے دوست احباب کہتے تھے کہ ہم نے کئی دفعہ ان کو آج ان کے پاس مال آیا اور کل بازار سے ان کو سستی سی بریڈ خریدتے ہوئے دیکھا. تو لوگوں نے پوچھا کہ کل ہی تو ان کے پاس مال آیا تھا, یہ آج اتنی سستی چیز کیوں خرید رہے ہیں؟ تو کہا کہ رات ہی میں سب کو دے دیا. کہا رہے تھے کہ ایک دفعہ کئی ہزار اشرفیاں آئیں, دینار آئے ان کے پاس, تو انہوں نے رات بھر تقسیم کر دیے. کچھ لوگ بچ گئے تھے, ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا, تو کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں بھی کچھ دے دیتا ہوں. تو اسی وقت کسی سے قرض لیا اور قرض لے کر ان لوگوں کی حاجت پوری کی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کیسا اللہ کی راہ میں انفاق کرنا. اور دنیا ان کے سامنے آتی تھی لیکن انہوں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے گھر بلڈ نہیں کیا, میں نے کوئی اس طرح کی دولت نہیں سمیٹی دنیا سے, اور میں اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کروں تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایسے ملوں اللہ تعالیٰ سے جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے. اور وہ جو مشہور حدیث ہمیں ملتی ہے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہی ہم کو ملتی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا, اور یہ ایکچولی نصیحت کی اللہ کے رسول کی ایڈوائس تھی, بہت ہی مشہور حدیث ہے. آپ نے ان کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یا ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, کہ اے ابن عمر دنیا میں ایسے رہو جس طرح سے ایک مسافر ہوتا ہے, اجنبی ہوتا ہے, تو تم ایک مسافر کی طرح ایک اجنبی کی طرح اس دنیا میں گزارا کرو. اور آپ نے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ او غلام, اے غلام. تو پھر اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو, اور شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. سبحان اللہ, یہ پرسنل ایڈوائس تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو, عبداللہ ابن عمر کو, اور یہ بہت مشہور حدیث ہے, صحیح بخاری میں یہ حدیث. کہا جاتا ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی. ایک دفعہ سفر میں یہ لوگ تھے, کہیں جہاد کے لیے جا رہے تھے, تو رائٹ میں عمر رضی اللہ عنہ کا اونٹ تھا, بیچ میں اللہ کے رسول تھے اونٹ پر سوار, اور لیفٹ میں ابن عمر کا اونٹ تھا. اچانک ابن عمر کا اونٹ جو ہے تھوڑا بے قابو ہو گیا اور آگے آگے جانے لگا, تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹ دیا کہ کیا ہو رہا ہے ابن عمر, تم اپنے اونٹ کو سنبھالو, اللہ کے رسول کے قدموں سے آگے تم جا رہے ہو. تو ان کو یہ ڈانٹنا تھوڑا سا اللہ کے رسول کے سامنے ان کو ڈانٹ پڑی تو تھوڑا سا ان کو ناگوار گزرا, کہ یعنی وہ اللہ کے رسول سے بہت محبت بھی کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے سامنے ان کی ریسپیکٹ بھی ہو, تو ان کو تھوڑا سا وہ ہرٹ کر گئے. تو اللہ کے رسول نے اس بات کو محسوس کر لیا. اللہ کے رسول نے فوراً عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا کہ اے عمر, تمہارا یہ اونٹ تو بڑا اچھا ہے, یعنی تمہارا اونٹ کیسا ہے یہ, یعنی تھوڑی تعریف کر دی تاکہ ان کو بات میں ڈائیورٹ کر دیں, چینج کر دیں. تو عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہو کے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول آپ اس کو میرے طرف سے تحفتاً لے لیجیے، آپ کو یہ اونٹ پسند آیا تو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو آواز دی کہ اے ابن عمر ادھر آؤ، اور کہا کہ میری طرف سے تم یہ اونٹ گفٹ لے لو. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ایک تو کیسے چینج کیا اور کیسے ان کا موڈ، یعنی جو تھوڑا وہ ہرٹ ہو گئے تھے اس کو صحیح کر دیا کہ نہیں تمہاری محبت میرے نزدیک وہی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. تو سادگی ان کے اندر بہت زیادہ تھی اور انفاق بے انتہا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے سامنے وہ ویسے ہی رہنا بھی چاہتے تھے. لہٰذا اللہ کے رسول نے خود ان کو وہ اونٹ اسی وقت وہیں گفٹ دے دیا اور وہ بات وہیں ختم ہو گئی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو عبادت سے بہت شغف تھا، بہت زیادہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، لہٰذا ان کا دیکھا دیکھیے ان کے غلام بھی ویسے ہی عبادت کرتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ اپنے کسی غلام کو دیکھتے جو بہت عبادت کر رہا ہے اس کو وہ آزاد کر دیا کرتے تھے. تو بعد میں ایسا ہوا کہ کچھ غلام ایسا کرنے لگے کہ جان بوجھ کر زیادہ عبادت کرتے تھے تاکہ ان کو آزادی مل جائے. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ اے ابن عمر، آپ کے غلام آپ کو دھوکہ دینے کے لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ آپ ان کو آزاد کر دیں. تو کہنے لگے کہ اللہ کی خاطر اگر ہمیں کوئی دھوکہ دیتا ہے تو ہم کو وہ بھی گوارا ہے. سبحان اللہ، کتنا پیارا جواب تھا. اور روزہ بہت کثرت سے رکھتے تھے، لیکن جب کوئی مہمان آتا تو پھر اس کے لیے روزہ ختم کر دیتے تھے تاکہ مہمان کو کھانا کھلایا جا سکے. پھر خاص بات جو ہمیں ان کے بارے میں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا بہت ہی باریکی سے مشاہدہ کرتے تھے. انہیں سے یہ ہمیں اللہ کے رسول کی پرسنالٹی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خود لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بالوں میں 20 بال سفید گنے، یعنی آپ کی داڑھی میں سوائے 20 بال سے زیادہ سفید نہیں تھے، انہوں نے گن لیے تھے. سوچے ذرا، ایک دفعہ انہوں نے دیکھا، یعنی ان کو سنت سے بہت محبت تھی اور بدعت کے سخت خلاف تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک دفعہ کہیں اذان دے رہا ہے اور اذان میں زبردستی کے وہ لمبے لمبے اس کو کھینچ کر بالکل سرتال کی طرح اس کو کر دیا اس نے. تو یہ بہت پیشنس کے ساتھ کھڑے رہے، بہت اپنے غصے کو کنٹرول کر رہے تھے. تو جب اذان ختم ہوئی اور وہ شخص پلٹا اور اس نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر ہے، تو اس نے کہا کہ انا احبک فی اللہ، کہ میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں تم سے اللہ کی خاطر نفرت کرتا ہوں. تو وہ حیران رہ گیا کہ بھلا یہ کیسے کہہ رہے ہیں اس طرح سے. تو وہ ذرا سا بھی قرآن اور سنت سے ہٹنا گوارا نہیں کرتے تھے، یعنی ان ساری چیزوں میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ زبردستی سے قرآن پڑھتے، بھی بہت سارے لوگ زبردستی غنا اس طرح سے کر دیتے ہیں، بہت ہی لمبا کھینچتے ہیں، بہت لمبی سانس روکتے ہیں اور اس کو اتنا تکلیف سے پڑھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کتنا انہوں نے سانس روکا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول نے ایسا اس طرح سے جو اس کو ایگزیجریشن ہی کہیں گے ہم نا، کہ ایکسٹرا چیزیں کرنا، تو اس سے منع کیا ہے. تو لہٰذا سنت کے بہت زیادہ وہ فالو کرنے والے تھے، سنت سے ہٹنا گوارا نہیں کرتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ عبداللہ ابن عمر کو زندہ رکھ تاکہ ہم ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیکھ سکیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان اور بہت سارے صحابہ، اور اس میں خصوصاً عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے، وہ کہتی ہیں اور دوسرے صحابہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب کو بدلتے دیکھا، ہر کوئی کسی نہ کسی طرح یا کچھ نہ کچھ لیول پر بدل گیا یا چینجز اس میں آ گئے، سوائے عبداللہ ابن عمر کے، ان کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آیا تھا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ پوری تاریخ میں، پوری ہسٹری میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے محبت کرتا ہو سوائے عبداللہ بن عمر کے. یعنی جو اتباع آپ نے کی تھی، جیسی اتباع آپ نے کی تھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ دیکھا اللہ کے رسول کے اوپر کے شرٹ کا بٹن کھلا ہے، آپ نے ہمیشہ وہ بٹن کھلا رکھا. جب اللہ کے رسول حج کے لیے سفر کرتے تو جہاں جہاں آپ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا تھا، جہاں آپ نے جس راستے میں نماز پڑھی تھی، جس راستے میں آپ نے آرام کیا تھا، ایگزیکٹلی وہ اسی راستے سے گزرتے، بالکل لٹرلی فوٹ اسٹیپس کو فالو کرتے تھے. جس راستے سے اونٹ گزرا تھا وہیں سے گزارتے، جہاں آپ نے آرام کیا وہیں رکتے اور آرام کرتے. ایون جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تھے وہ وہیں رفع حاجت کے لیے جاتے تھے. حالانکہ اتنی اتباع کرنے کو تو کسی نے نہیں کہا، لیکن یہ ان کی محبت تھی. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اقوال ہی محفوظ نہیں رکھے بلکہ افعال بھی محفوظ رکھے. ماشاءاللہ، ان کی محبت کی انتہا تھی، لوگ ان کو دیکھتے اور ان کو امیٹیٹ کرتے تھے. اور بعض لوگ تو کہا کرتے تھے کہ ابن عمر کو جب وہ اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو مجنون ہے، یعنی یہ اب نارمل ہو گئے ہیں. جہاں جہاں آپ نے نماز پڑھی وہیں نماز پڑھتے تھے، کوئی جگہ آپ نے نہیں چھوڑی. تو یہ ان کی اتباع تھی، آپ دیکھیں. سبحان اللہ، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور بالکل ایگزیکٹلی اللہ کے رسول کی طرح سے نماز پڑھ رہا ہے. تو لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے، تو کہا کہ یہ ام ایمن کے پوتے ہیں. اب کہہ دو کہ ام ایمن، ان کے بیٹے کون تھے؟ اسامہ بن زید، اور اسامہ بن زید کے بیٹے تھے یہ، حجاج ابن ایمن ان کا نام تھا. تو ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کو بہت محبت کرتے تھے، اسامہ بن زید سے بہت محبت کرتے تھے، تو اٹھ کر انتظار کرتے رہے. جیسے ہی وہ لڑکے کی نماز ختم ہوئی اٹھ کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا کہ اللہ کے رسول ان کے والد سے محبت کرتے تھے لہٰذا میں بھی محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. جب حدیث بیان کرتے تو ایگزیکٹ وہی ورڈ استعمال کرتے تھے. یعنی دوسرے لوگوں نے تو حدیث جب بیان کی تو بعض اوقات کسی نے تھوڑا مفہوم بیان کر دیا، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایگزیکٹ وہی الفاظ استعمال کرتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے تھے. ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دے دیا کہ آج کے بعد سے کوئی حج قران نہیں کرے گا، سب حج تمتع کریں گے. تو انہوں نے اعلان کر کے نکلے کہ ہم تو ضرور حج قران کریں گے. ایک شخص نے آ کر کہا کہ آپ کے والد نے تو فتویٰ دیا ہے کہ حج قران نہ کرو حج تمتع کرو. تو کہا کہ کون والد، کس کے والد؟ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اپنے والد کو بھی کچھ نہیں وہ خاطر میں لاتے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سامنے آ جاتی تھی. تو یعنی اتنے اسٹرکٹلی فالوور تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب پھر وہی والی بات ہے کہ جیسے جیسے دور گزرتا گیا فتنوں کا دور آیا، اور ان فتنوں کے دور میں انہوں نے کوئی پولیٹکس میں حصہ نہیں لیا، نہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کبھی کوئی بات کی نہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بات کی، لیکن وہ جانتے تھے کہ کس کا درجہ بڑا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ مچھر کے خون کا کیا بدلہ ہے، تو تھوڑا سا ہنسے اور کہا کہ لوگوں سنو یہ شخص مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے کہ مچھر کا کیا قصاص ہے. لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو، جن کے بارے میں نے خود سنا اللہ کے رسول سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنت کے دو پھول ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان کو شہید کر دیا لوگوں نے. تو کچھ نہیں ہوا تو مچھر کے خون کی کیا بات تم پوچھتے ہو. تو حق بات کہتے ہوئے نہیں ڈرتے تھے اور نہ گھبراتے تھے. کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف، جو کہ ایک بہت ہی ورسٹ پرسن گزرا ہے سمجھے تاریخ کا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اس کا ذکر کرنے پر. ورسٹ پرسن اس کو اس لیے کہا گیا، امام ابن تیمیہ کہتے کہ وہ ورسٹ اس لیے ہے کہ دوسرے اور بھی بہت سارے برے لوگ گزرے ہیں ہسٹری میں جنہوں نے صحیح اچھے مسلمانوں کا قتل کیا، ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کے ساتھ ان کو تکلیف دی، لیکن انہوں نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیا یہ سب کام. ایکچولی یہ ورسٹ پرسن کیوں، ان سب میں ورسٹ کیوں؟ کیونکہ اس نے صحابہ کرام، جو دی بیسٹ جنریشن تھی، جو صحابہ تھے اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، ان کے ساتھ اس نے یہ بدتمیزی کی، ان کے ساتھ اس نے بد اخلاقی کی، ان کے ساتھ اس نے جو ہے ظلم و زیادتی کی. تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف، جو کہ اموی خلیفہ کا ایک سمجھے کہنا چاہیے کہ اس نے سب کچھ کیا اپنے خلیفہ کے لیے، امیات کے لیے، تو اس نے جب وہ مکہ میں آیا، اور اس وقت عبداللہ بن عمر بھی وہیں رہتے تھے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس وقت مکہ کے خلیفہ تھے سمجھے آس پاس کے نجد کے علاقے کے. تو اس نے جب عبداللہ بن زبیر کی ڈیڈ باڈی کو اس طرح سے ہینگ کروا دیا، تو اس کو دیکھ کر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، اور میں نے خود سنا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول نے عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کیا کہا تھا، اور عبداللہ بن زبیر تم ایک بہت ہی نیک شخص تھے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، تم نے دنیا کو نہیں سمیٹا اور تم نے دنیا سے کچھ حصہ نہیں لیا. تو یہ تعریف انہوں نے کی تو حجاج بن یوسف کو یہ بات بہت بری لگی. کہا جاتا ہے کہ مکہ کا گورنر بن کے آیا تھا وہ حجاج بن یوسف، اور بہت ہی ورسٹ پرسن تھا. تو عید کا خطبہ پڑھا رہا تھا تو بہت دیر کر دی، تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تم نماز پڑھاتے ہو یا نہیں، تو وہ اس نے کچھ سنا نہیں. تین دفعہ عبداللہ بن عمر نے کہا، لیکن وہ اپنی بات جاری رکھے رہا، اور اس طرح سے عید کی نماز کا وقت گزرتا جا رہا تھا. تو عبداللہ بن عمر نے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیا تم سب لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو اگر میں نماز کے لیے اٹھتا ہوں؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہاں. تو جیسے ہی حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ اچھا یہ عبداللہ کے پیچھے لوگ چلے جائیں گے، تو اس نے پھر فوراً نماز پڑھائی. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس نے پوچھا کہ تمہاری ایسی جرات کیوں ہوئی، تم نے کیوں کہا اس طرح سے لوگوں کو نماز پڑھنے کے بارے میں، یہ پڑھانے کے بارے میں؟ تو عبداللہ بن عمر نے اس کو بے باکی سے کہا کہ ہم یہاں پر نماز پڑھنے آتے ہیں اور تمہاری بک بک کے لیے نہیں آتے. یہ ایکچولی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن ہمارے اردو میں یہ مشہور زیادہ ہو گیا ہے اور عربی لوگ اس کو بھول گئے ہیں. بک بقا یو بک بکو، جیسے آج ہم کہتے ہیں بک بک اپنی بکواس بند کرو، تو اسی طرح کا لفظ ہے. یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ فصحا عربی کہلاتی ہے ایکچولی. تو جو فصحا عربی تھی، لوگ اس زمانے میں بیکار کی گفتگو کو ایسے ہی کہتے تھے، کیونکہ یہ جو حجاج بن یوسف تھا، کہا جاتا ہے کہ خطبے میں صرف اپنی تعریف کیا کرتا تھا اور کوئی بات نہیں کرتا تھا. تو بہرحال عبداللہ بن عمر نے اس کو بالکل بے باکی سے کہا کہ ہم یہاں پر تمہاری بک بک کے لیے نہیں آتے ہیں، ہم یہاں خطبہ سننے آتے ہیں اور نماز پڑھنے آتے ہیں، تو تم یہ جو ہے کہیں اور کیا کرو اپنی یہ گفتگو. تو جب سے حجاج بن یوسف نے ان کے خلاف اپنے دل میں کینہ رکھ لیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک شامی سپاہی کو کچھ پیسے دے کر اس پر تیار کیا کہ جب عبداللہ بن عمر حج کریں تو اس دوران تم نے یہ زہر سے بجھا ہوا نیزہ یا تیر ان کے کہیں لگا دینا. اب حج میں تو بہت رش ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، تو وہ سپاہی نے وہ نیزہ جان بوجھ کر چبھو دیا ان کو. پھر اس سے کہا رہے تھے کہ اتنا خون نکلنے لگا اور وہ زخم اچھا نہیں ہوا اور اسی زخم سے ان کی وفات ہو گئی. اور ہر سال وہ حج کرتے تھے, کوئی سال انہوں نے حج کرنا نہیں چھوڑا ماشاءاللہ, ہر سال وہ حج کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھیں کہ جس وقت اس نے ان کو زخم ان کو لگا اور وہ سپاہی نے نیزہ چبھویا تھا ان کے پیر میں, اس کے بعد ان کی عیادت کے لیے خود حجاج بن یوسف آیا اور کہا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کس نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا تو میں اس کا بھی سر اڑا دوں. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ کام تم نے کروایا ہے. تو وہ حیران رہ گئے یعنی ان کی بے باکی پر, اور کہا کہ یہ کیسے تم کہتے ہو کہ میں نے کروایا ہے. کہا کہ تم نے ہی نیزہ لانے کی اجازت دی حج کے دوران, ورنہ تو حرم میں ہتھیار نہیں لائے جا سکتے. تمہاری اجازت ہی سے کوئی شخص آیا ہوگا نیزہ لے کر, ورنہ حرم میں ہتھیار تو نہیں لائے جا سکتے. تو بہرحال انہوں نے اس وقت کھلم کھلا یہ کہا تھا, اور ایک یہ نہیں کئی لوگوں کو حجاج بن یوسف نے مروایا اس طرح سے, صحابہ پر اس نے ظلم کیا. تو بہرحال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے جو خاص بات ہے ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خصوصاً یہ حدیث ان سے بہت زیادہ مروی ہیں, یعنی ابو ہریرہ کے بعد سیکنڈ نمبر ان کا آتا ہے ماشاءاللہ. بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں اور اس میں خصوصاً جو ان کی احادیث ہیں اس میں ان کا عینی مشاہدہ, یعنی انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے جو دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے وہ موجود ہے. یعنی صرف اقوال ہی محفوظ نہیں کیے انہوں نے بلکہ افعال بھی محفوظ کیے. 2630 احادیث ان کو یاد تھی, زبانی یاد تھی ماشاءاللہ. تو انہوں نے جو ہے یہ تمام احادیث کو پرزرو کیا تھا, محفوظ کیا تھا, ان کے حافظے میں یہ تمام احادیث تھی ماشاءاللہ. اور صرف بخاری میں کہا جاتا ہے کہ ان کی احادیث بخاری ہی میں کتنی زیادہ ہیں, اور جو بخاری اور مسلم دونوں میں جو متفق علیہ کہلاتی ہیں وہ بھی کئی احادیث ہیں. اور جو سلسلۃ الذہب ہے وہ بھی انہی سے چلتا ہے, انہی کے ذریعے سے سلسلۃ الذہب والی چین بہت مشہور ہے, یعنی گولڈن چین جس کو کہا جاتا ہے حدیث کی لینگویج میں. تو بہرحال 2630 ان کو یاد تھی, سلسلۃ الذہب ان کے نام سے ہے. اور ان کے جو بہت ہی مشہور بیٹے ہیں جو فقہ سبا میں سے تھے, سالم ابن عبداللہ تھے, ایک لڑکی تھی زینب, اور ایک اور بیٹے کا نام ہمیں ملتا ہے. 180 احادیث بخاری اور مسلم میں ہیں ماشاءاللہ. اور 84 ان کی ایج تھی, 73 ہجری تھی اور 84 ان کی ایج تھی. حج کے بعد انہوں نے مکہ ہی میں وفات پائی, پیر میں زخم آ گیا تھا اسی تیر کی وجہ سے, اور یہ حجاج بن یوسف کے کوئی سپاہی نے ان کو وہ تیر مارا تھا. محدثین میں سیکنڈ نمبر پر ان کا شمار ہوتا ہے کیونکہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. امام مالک اور زہری کا قول ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے امور میں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی, یعنی ہر چیز ان کو معلوم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر, نافع بن ہرمز, امام مالک, عبداللہ بن یوسف, امام بخاری تک ان کی سند پہنچتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. ان سے ہمیں جو خاص طور سے بات سیکھنے کو ملی کہ دنیا سے بے رغبتی, جنت کے حصول کی تڑپ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انتہا سے زیادہ, آپ کی اتباع, اور تہجد پر پابندی. تہجد گزار تھے ماشاءاللہ, بہت پابندی سے اس پر عمل کرتے رہے, اور پوری زندگی دین کی تبلیغ میں لگائی, حدیث کی ترویج اور اشاعت میں لگائی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اسی طرح سے حدیث کو آگے پہنچانے والے بنے, اور ان کی جو سیرت کی اور کردار کی خوبصورتی تھی, ان کی جو عبادات تھی, وہ ہماری زندگی میں بھی آج داخل ہوں, کہ ہم بھی روزانہ تہجد پڑھنے والے بنے ہر رات کو, اور تلاوت قرآن کرنے والے بنے, اور اللہ کے رسول کی احادیث کو آگے پہنچانے والے بنے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت میں ملوا دے, ان کے ساتھ جوائن کروا دے ہم کو بھی ان شاء اللہ. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.